الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے چند دنوں سے سلسلہ یہ نقشبندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے دو تین دنوں سے رابطہ شیخ کے عنوان پہ اور رابطہ شیخ کے معمول کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو رابطہ ہے سالک کا اس کے شیخ کے ساتھ، اس نسبت کی چار قسمیں بیان کی ہیں. اور پہلی نسبت جو ہے وہ سب سے کمزور، اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ نسبت انعکاسی ہے، کہ سالک شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے ایمان کی کچھ گرمی، کچھ اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، شیخ کی صحبت سے دور ہوتا ہے تو اس کا سارا شوق ختم ہو جاتا ہے. ایسا سالک عام طور پہ معمولات اپنے نہیں کرتا، عام طور پہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اور عام طور پہ رابطہ بھی شیخ سے زیادہ نہیں کرتا، رابطہ بھی اس کا اچانک ہو جاتا ہے کہ رمضان ہو گیا تو سارے ہی جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلے جائیں، پندرہویں شعبان کی رات کو آ جائیں گے، یا اور کوئی اجتماع کا موقع ہو گیا جہاں گھر والے بھی زور لگا رہے ہیں کہ جی ملاقات کر لو تو ملاقات کر لیتا ہے. تو تینوں چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے، مگر جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو بہرحال اس کو ایک نسبت ہوتی ہے، وہ اس صحبت میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ایمانی کیفیت محسوس کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور نسبت ہے. اس سے اوپر ایک نسبت ہے جس کو حضرت نے فرمایا نسبت القائی. نسبت القائی والا سالک جو ہے اس کی نسبت تھوڑی مضبوط ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ شیخ کی صحبت میں آتا ہے تبھی اس کو ایمانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ معمولات بھی پابندی سے کرتا ہے، کچھ نہ کچھ دینداری والی زندگی ہوتی ہے، تو گناہ بھی ایسے عام طور پہ نہیں کرتا، نیکی والی زندگی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ جل رہی تھی اور آگ میں سے ایک اپنا دیا بھی جلا کے وہ ساتھ لے گیا، تو اس کے پاس اب اپنی روشنی بھی ہے، گو کہ وہ روشنی تھوڑی ہے مگر بہرحال اس کے پاس اپنی روشنی بھی ہے. مگر کیونکہ یہ چراغ بہت ہی کمزور ہے، اس کو بہت سارے تھپیڑوں سے بچانا ضروری ہے. اور تیسری نسبت حضرت نے فرمائی کہ یہ نسبت اصلاحی ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے اکابرین کو حاصل ہے، اور اس نسبت کا حامل جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک مضبوط نسبت ہوتی ہے، تو وہ معمولات بھی کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ والا سالک جو ہوتا ہے اس کے باطن کے رذائل بھی دور ہو جاتے ہیں، اور یہ نسبت والا جو شخص ہے یہ شیخ کی صحبت میں بھی زیادہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت کے لیے بھی قبول کرتے ہیں. تو جو سالک ہوتا ہے اس کا مقصد اصل یہ نسبت ہے. یہاں اکابرین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ نسبت القائی والا، یہ جو دوسری نسبت ہے، اس میں اور نسبت اصلاحی والے میں ظاہراً اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، یہ بھی معمولات کر رہا ہے وہ بھی معمولات کر رہا ہے، یہ بھی شیخ کی صحبت میں آ جا رہا ہے وہ بھی شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے، مگر اس کو دین کی خدمت کے لیے باطن کے رذائل دور ہونا یہ نسبت الکائی والے کو کامل طور پہ حاصل نہیں ہوتا، اور نسبت اصلاحی والے کو کامل طور پہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. اور فرق یہ ہوتا ہے، اصل فرق، بنیادی فرق ان دونوں میں اعتقاد کا ہوتا ہے. نسبت القائی والا سالک کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میرے شیخ ایک نیک آدمی ہے، جیسے باقی اور نیک ہوتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام صاحب بھی بڑے نیک ہیں، تو اس کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جی وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، مگر اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جی ان کے ذریعے سے باطن کی اصلاح ہوگی، یا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ میری لائف کو ڈسٹرب کرے. تو جہاں کہیں شیخ فٹ ہو سکتے ہیں ان کی لائف میں، وہاں وہ فٹ کر لیتے ہیں، جتنا ان کا دل چاہتا ہے اتنا فٹ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو نسبت اصلاحی والا ہوتا ہے، وہ بھی معاملات وہی کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح آ جا رہا ہوتا ہے، مگر اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے اللہ سے ملانے والا ہے، اور اس کا اپنا شوق بھی اللہ سے ملنے کا خوب ہوتا ہے. اس لیے نیت یہ ہوتی ہے کہ اب یہ مجھے جو بھی کروائیں کسی طرح سے میری یہ ملاقات ہو جائے. اس لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اس میں سے کہیں نہ کہیں سے وہ وقت نکال لیتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ وقت دوں شیخ کو، اور شیخ کے جو دینی کام ہے اس میں میرا بھی کوئی حصہ ڈلے، اور کہیں نہ کہیں میں ان کی دعاؤں میں آ جاؤں. تو ایسا سالک خدمت بھی کرتا ہے، وقت بھی زیادہ دیتا ہے، ڈانٹیں بھی اس کو خوب پڑتی ہیں، اور اس کی کھل کے شیخ بھی اصلاح کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے مشائخ کو کچھ ایسے سالکین کو خوب ڈانٹتے ہوئے سنا، ایسے بھی سنا کہ شیخ نے کہا کہ تیرا دل پورا سیاہ ہے، اور سالک آگے سے بالکل خاموش، کہہ رہے حضرت آپ صحیح فرما رہے. ایسے بھی سنا کہ شیخ نے اپنے سالک سے کہا کہ تو اپنے نفس کو پالتا رہتا ہے، اس کو موٹا کیے جا رہا ہے، اور یہ نسبت اصلاحی والا کہتا ہے حضرت بالکل صحیح فرما رہے. نسبت القائی والا جو سالک ہے اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے اور تو اپنے نفس کو پالتا رہتا ہے، اور تیرے اندر یہ برائی تو تیرے اندر وہ برائی، ورنہ تو وہ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا. مگر یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے ہر سالک نسبت اصلاحی کی نہ استعداد رکھتا ہے نہ نیت رکھتا ہے. جیسے کہ ہر صحابی ابو بکر اور عمر نہیں ہو سکتے، اس طرح ہر سالک نسبت اصلاحی والا بھی نہیں ہو سکتا. تو مشائخ نے فرمایا کہ شیخ کی توجہ کا سورج تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس سے روشنی سب اپنی اپنی استعداد کے مطابق اخذ کرتے ہیں، مگر اصل بات نسبت اصلاحی اور نسبت القائی والے سالک میں اعتقاد ہی کا ہے اور جذبے کا ہے. تو کئی مرتبہ شیخ خود ہی ایسا جذبہ دلا دیتے ہیں یہ نسبت القائی والا نسبت القائی سے نکل کے تو نسبت اصلاحی کی نیت کر لیتا ہے، کہ چند سال، پانچ آٹھ سال تو اس نے یہی کہا کہ جی شیخ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، بس کر رہا ہوں نا معاملات، اور میری زندگی کے اندر زیادہ وہ اپنی کوئی اتنی اثر و رسوخ بھی نہ دکھائے. مگر وقت آنے پہ کسی نہ کسی وقت کئی مرتبہ اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں جی, میں تو بالکل ہی اس ٹریک پر ہوں جو سلو ٹریک ہے. تو جب اس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ نہیں, میں نے اللہ سے جڑنا ہے, جیسے نوجوان کسی عورت کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے اور اس مستی میں ہوتا ہے, مجھے اللہ کی محبت بھی وہ والی مستی والی چاہیے. اس کے لیے پھر ڈانٹے بھی پڑتی ہیں, اس کے لیے پھر نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر وقت بھی زیادہ دینا پڑتا ہے, تب جا کے یہ آنسو بہتے ہیں. تو سیدھی بات یہی ہے کہ سالک کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مجھے نسبت اصلاحی حاصل ہو جائے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نسبت الکائی والا کوئی بڑا دنیا دار تھا اور نسبت اصلاحی والا کوئی بہت ہی دیندار تھا. اعتقاد کا تعلق دنیا داری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ نسبت الکائی والا سالک عالم دین بھی ہو اور نسبت اصلاحی والا سالک عالم نہ ہو, عام بندہ ہو, مگر اندر کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نسبت اصلاحی کی نیت نہیں تھی. خود لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس بس ویسے دعائیں کروانے کے لیے آتا تھا کہ بزرگ ہیں, تو ظاہر ہے جس نے صرف دعائیں کروانی ہے وہ کیا نسبت اصلاحی کی نیت رکھتا ہوگا. تو ایک مرتبہ آیا تو حضرت نے خود روک لیا کہ میاں رشید احمد ٹھہر جاؤ, آج کی رات ادھر گزار لو. تو حضرت خود لکھتے ہیں کہ مجھے میرے اوپر بڑا بوجھ گزرا کہ یہ کیا, میں تو ویسے دعائیں کروانے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, یہاں پہ صبح سبق بھی پڑھانا ہے, اور حضرت نے روک لیا. انہوں نے کہا یہ خانقاہ بسار ہے, پوری رات ذکر اذکار کرنے والے لوگ, اور میں تو رات سوتا ہوں صبح سبق پڑھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ سارے تو اٹھیں گے, میری تہجد پڑھنے کا کوئی اتنی ترتیب نہیں ہے, تو مجھے سونے دیا جائے. یہ بھی کہہ دیا. حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر حضرت نے کہا چارپائی ان کی میرے برابر میں لگا دو. بزرگوں کے ساتھ چارپائی لگی ہوئی کوئی آسان کام نہیں ہے, مگر بہرحال چارپائی اس کے ساتھ لگا دی گئی. تہجد کے وقت حضرت بیدار ہوئے اور ان کی بھی آنکھ کھل گئی. اب پوری خانقاہ میں سارے لوگ نفلیں ادا کر رہے ہیں, حضرت نے بھی نفلیں ادا کی. یہ لیٹے ہوئے تو ہیں کہ جی میرا تو کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے, نہ میرا ارادہ ہے, مگر آخر کو انہوں نے محسوس کیا کہ سب پڑھ ہی رہے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں. حضرت نے نوافل ادا کی اور ذکر اذکار شروع کیے, لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا, میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ لطف آنے لگا کچھ ذکر اذکار کا جو پہلے کبھی نہیں آیا. بہرحال اتنا وقت گزرا, پھر فجر کی نماز ہوئی اور میں نے حضرت سے اجازت چاہی. حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد ذکر کرتے تو ہو, کیوں نہ ذکر سیکھ کے کر لو. گنگوئی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ سکھا دیں. نے فرمایا کہ تم یہاں 40 دن کے لیے ٹھہر جاؤ. اب یہ فیصلہ کن پوزیشن تھی, کون سی نسبت چاہیے. اور یہاں حضرت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی, جمپ لگاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, ٹھہر جاتے ہیں. تو 40 دن ٹھہر گئے. اب 40 دن کے اندر جو ہے وہ مختلف معمولات اور تربیت اور نصیحت, اور آہستہ آہستہ جب حضرت نے دیکھا کہ جی جذبہ خوب अल्लाह से मुलाकात का है तो फिर डांट डपट भी शुरू। और डांट डपट बजात खुद कोई मकसूद नहीं है, डांट डपट का मकसद होता है कि इंसान के अंदर वसअत ज़र्फ़ी पैदा हो, दिल बड़ा हो जाए, सब्र आ जाए। मशायक ने मकामात अशरा लिखे हैं कि जी 10 मकामात शेख को हासिल होते हैं, उसमें सबसे पहला सबसे ऊंचा मकाम सब्र का है कि बहुत सारी दूसरों की तकलीफें बर्दाश्त करने वाला दिल पैदा होता है। तो ये डांट डपट इसलिए नहीं होती है कि जी शेख को बड़ा शौक होता है कि इनको डांटा जाए अब ये काबू में जो आ गए हैं, बल्कि इसका मकसद होता है कि जी शेख जो है वो ये वाले खास फजाइल खासूसियात, खास दिल की खूबसूरत जो चीजें हैं वो पैदा करने चाहते हैं। चुनांचे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन हजरत हाजी साहब ने कहा कि आज कहीं दावत है, आप भी साथ चलें। काफी दिन गुजर चुके थे तो उलमा की दावत थी और एक बुजुर्ग हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी उस दावत पे मौजूद थे। तो दावत पे जब पहुंचे तो बड़े ही पुरतकल्लुफ खाने लगे हुए थे। तो हजरत हाजी साहब ने एक प्लेट में थोड़ी सी दाल डाली, दो चपातियां रखी और कहा मियां रशीद अहमद ये लो और वहां कोने पे जाके बैठ के खाओ। अब इतने बड़े आलिम को ऐसे कहा गया तो सारे लोग देख रहे हैं कि जी इनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, मगर हजरत को देखा तो उनके ऊपर कोई नागवारी नहीं थी। और इसी को इस्लाह कहते हैं कि इंसान का दिल बड़ा हो जाता है, सख्ती बर्दाश्त करने की तबीयत पैदा हो जाती है। तो हजरत ने देखा इतनी नागवारी नहीं है तो थोड़ा सा और चेक करने के लिए फरमाया कि मियां रशीद अहमद दिल तो चाहता था कि तुम्हें जूतों में बिठाते मगर तुम्हें अपने दस्तरखान पे बिठा लिया। सारे हैरान। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि हजरत आप सही फरमा रहे हैं, वैसे तो मैं आपके जूतों में भी बैठने के काबिल नहीं, आपने शफकत फरमाई और अपने दस्तरखान पे बिठा लिया। मुझे बात सुननी थी कि हजरत ने फरमाया कि हाँ अब इस जिक्र अजकार के सही असरात नजर आ रहे हैं। तो निस्बत इस्लाही और निस्बत इल्काही में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और सालकीन की असल नीयत इसी निस्बत इस्लाही हासिल करने की होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी ये खास नस्बत नसीब फरमाए। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक चौथी नस्बत लिखी है जिसको नस्बत इत्तेहादी कहते हैं। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में उस पर गुफ्तगू होगी। आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।